اللهم صل على محمد وآل محمد.
لیکن رسول کی سیرت اکثر میں نے دیکھا ہے کہ افراد پڑھنے والے بھی ہیں, رسول کی سیرت کی اگر کوئی کتاب نظر آئے گی تو اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں کہ شاید بور سی کوئی کتاب ہوگی. اس حوالے سے آپ کو عام زندگی میں رسول کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے اور ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں آپ کمپیئر کبھی کرتے ہوئے دیکھتے چلے جائیے. چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہی آج بھی, رسول جس وقت گھر کے اندر ہوتے تھے تو وقت کس طرح گزارتے تھے. علماء نے جنہوں نے بھی سیرت رسول کے موضوع پر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. گھر کے اندر جتنا وقت گزارتے تھے اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے. ایک تہائی حصہ خدا کی عبادت کے لیے وقت ہوتا تھا, ایک تہائی حصہ گھر والوں کے معاشرتی حقوق کی ادائیگی کے لیے وقت ہوتا تھا, مثلا ان کے ساتھ ہنسنا بولنا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے, اور تیسری چیز تیسرا حصہ ایک بٹا تین وہ اپنے نفس کی راحت اور آرام کے لیے گزارتے تھے. تو گھر کے اندر رہتے ہوئے تین حصے کرتے تھے, ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ گھر والوں کے حقوق معاشرتی حقوق کی ادائیگی کے لیے, اور تیسرا حصہ اپنے نفس کے راحت و آرام کے لیے. پھر جو اپنے نفس کی راحت و آرام والا حصہ ہوتا تھا اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ خاص احباب کے لیے ہوتا تھا جس میں عام افراد نہیں آتے تھے, خاص قسم کے احباب رسول کے آتے تھے, رسول ان کو تعلیم دیتے تھے اور پھر وہ زیادہ سے زیادہ دیگر افراد کو باہر تعلیم دے دیا کرتے تھے عام افراد کو, لیکن اس میں عام افراد کو آنے کی اتنی اجازت نہیں تھی, اس میں خاص قسم کے رسول کے احباب اور ساتھی وہ آیا کرتے تھے. اس حوالے سے اب ہم اپنی اگر اب زندگی دیکھ لیں تو ایک بٹا تین جو گھر کے مثلا نو گھنٹے اگر رسول گھر کے اندر رہتے ہیں تو اس کا ایک بٹا تین کتنا ہوا, تین گھنٹے. تین گھنٹے تو کم سے کم رسول عبادت و خدا اس حوالے سے کرتے ہی کرتے تھے, لیکن ہم اپنے آپ کو اگر دیکھ لیں تو ہم کتنی دیر عبادت و خدا مستحبات والی تو چھوڑیے, کتنے ہم پر واجب عبادتیں موجود ہیں, کتنے قضا نمازی ہیں اور نماز آیات ہیں اور کیا کچھ ہمارے اوپر لدا ہوا نہیں ہے اس وقت, تو کم سے کم تین گھنٹے نہ صحیح تو آدھا گھنٹہ ہے 15 منٹ ضرور عبادت خدا واجب سے ہٹ کر, وہ جو واجب نمازیں آپ کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا ہے, ان سے ہٹ کر الگ سے کچھ عبادت کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے, رسول کی سیرت کا ہی تقاضا ہے. تو رسول اپنے گھر میں اس انداز سے جو ہے وہ جب گھر کے اندر رہتے تھے تو کس انداز سے رہتے. دوسرا, رسول جب گھر کے اندر انٹر ہوتے تھے تو ایک دعا پڑھتے ہوئے, دیکھیے وہی ہمیں ساری اڈاپٹ کرنی ہے رسول کی سیرت سے چیزیں. رسول جب بھی گھر کے اندر ہوتے تھے ایک دعا پڑھتے تھے, الحمد للہ الذی کیفانی و آوانی, پرور اس خدا کی حمد ہے, تعریف ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے میری تمام ضروریات کی کفالت فرمائی اور مجھ کو ٹھکانہ بخشا. مثلا اگر کبھی ہم غور کریں کہ ہماری جتنی ضروریات ہیں شاید کبھی ہمیں اس حوالے سے شکر کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی, ہم دیکھتے ہیں ہمیں کتنی ہماری ضروریات ہیں کس انداز سے خدا ان کو حل کرتا چلا جاتا ہے. جب بھی گھر کے اندر ہوتے تھے تو ضروریات زندگی, جو ہماری ضروریات زندگی ہیں ان کی کفالت کس انداز سے خدا کر رہا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اندر ہوتے تھے. وہ آوانی, پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بخشا. دیکھیے کہ جس وقت بھی ہم اپنے کاروبار اور ملازمت سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو کس حد تک ہمارے لیے اچھی سائبان اور سکور سکون جگہ ہمارے لیے گھر خدا نے قرار دیا, اور دیکھیں ہم شاید ہی کبھی ہمیں توفیق ملی اس حوالے سے کہ اپنے گھر کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر رسول اگلا جو دعا پڑھتے تھے اس کے اندر بھی, پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کھلایا اور مجھ کو پلایا. تو اس حوالے سے تو رسول کہتے تھے ضروریات زندگی کا شکر ادا کرتے ہوئے, اپنے لیے بہترین جو گھر کے اندر داخل ہوں تو اس گھر کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو یہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں خدا کی نعمتوں کا احساس رہے. وہی جو میں نے ایک مثال بھی استاد محسن کراتی کی دی تھی کہ جب تک ہمیں نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو ہمیں نعمتوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. انہوں نے مثال لکھی ہے, فرض کر لیں یہ انگوٹھا, کبھی آپ نے اس اپنے انگوٹھے کی اہمیت کا احساس ہی نہ کیا ہو, اور پھر انہوں نے وہ جو ہمارے گفتگو میں آ بھی چکی ہے بات کہ اگر یہ انگوٹھا فرض کر رہے ہیں نکال لیں اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ اپنی قمیض کا بٹن تک نہیں بند کر سکتے اگر انگوٹھا نکال لیا جائے آپ, بلکہ انہوں نے لکھا ہے بریکٹ میں کتاب کے اندر کہ ابھی تجربہ آپ کر کے دیکھ لیجیے. تو کبھی ہم نے اس انگوٹھے کی اہمیت کا احساس نہیں کیا جبکہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت تھی. تو خدا نے اس حوالے سے نہ جانے کتنی ہم کو نعمتیں دی لیکن کبھی ہم احساس نہیں کرتے. رسول جب بھی گھر کے اندر ہوتے تھے ہمیشہ گھر والوں کو آتے ہی سلام کرتے تھے, یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ توقف کریں اور بچوں سے ایکسپیکٹ کریں یا گھر کے افراد سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کو سلام کریں. رسول خود آ کر سلام کرتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, کیونکہ سلام کرنے سے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بہت زیادہ برکت نصیب ہوگی. دیکھیے بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری 20,000 25,000 30,000 रुपए भी कमा लें तब भी घरों के अंदर इस हवाले से जो पूरे नहीं होते। तो हमने बहुत सारी बजाहिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को तर्क कर दिया जिन्हें हम बहुत छोटा समझ के हकीर समझ के नज़रअंदाज कर दिया, जबकि यही बरकत पैदा करने वाली चीज़ है। मसलन कहा जाता है, रसूल के अहादीस के अंदर भी आता है कि मसलन दस्तरखान के ऊपर जो थोड़े थोड़े से रोटी के जो टुकड़े वगैरह रह जाते हैं उनको अगर उठा के खाया जाए तो बहुत ज़्यादा बरकत का बाइस होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो शायद इसको बहुत मायूबी ख्याल किया जाए या तहजीब व शाइस्तगी के मनाफी समझा जाने लगा हो अब, लेकिन बहरहाल की चीज़ें बरकत का पैदा करने का सबब है। कुछ पुराने उलमा और बुजुर्गों का तरीक़ाकार उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है कि वो हमेशा खाना खाने के बाद दस्तरखान पर सजदा किया करते थे कि ये बहुत ज़्यादा कि परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है उसने हमें इतने रिस्क और नेमतें अता की, तो उस हवाले से बरकत पैदा करने का सबब बन रहा था। तो जब भी घर के अंदर इस हवाले से एंटर होते तो ये दुआ पढ़ते, इस तरह शुक्र करते हुए एंटर होते और उसके बाद सलाम किया करते ताकि जो है घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बरकत मिले। रसूल जिस वक्त, अच्छा देखिए रसूल का सोना और जागना किस अंदाज का होता था, देखिए वही छोटी छोटी बातें जो हमें भी अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। रसूल कभी भी हद एतदाल से ज़्यादा नहीं सोते थे, बल्कि इस हद तक मिलता है कि रसूल एक ही रात में बार बार सोते और उठते थे, यानी सो जाते थे फिर उठकर इबादत खुदा करने लगते थे, फिर सो जाते थे फिर एक दो घंटे बाद उठ के इबादत खुदा करने लगते। इस तरह कई बार सोते और जागते थे, इबादत खुदा भी होती रहती थी। बल्कि उलमा ने लिखा कि घर में और अफराद जो होते थे जो जाग रहा होता था वो भी रसूल को देख लेता था, यानी जो भी जिसकी भी आँख खुल जाती थी वो रसूल को किसी ना किसी हवाले से देख लिया करता था। रात में इतनी बार उठते और जागते थे इबादत खुदा के लिए, हमारी तरह नहीं कि 8-8 घंटे और 10-10 घंटे और 12-12 घंटे सोने पर आए तो बिल्कुल ही सोते चले गए। और उस हवाले से भी आप देखें रसूल का बिस्तर कुछ इतना ज़्यादा सख्त किस्म का, रसूल जानबूझकर अपने बिस्तर को रखते थे कि एक दफ़ा रसूल की एक जौजा ने बिस्तर को कुछ नरम कर दिया तो रात भर कुछ करवटें बदलते रहे और अगले दिन पूछा कि क्या तुमने मेरा बिस्तर में कुछ तब्दीली की थी, उन्होंने कहा या रसूल इस तरह बिस्तर नरम कर दिया था। कहा कि आइंदा ऐसा ना करना क्योंकि इसकी नरमी मुझको तहज्जुद की नमाज से माने होती है। यानी इस हवाले से अगर हम देखेंगे हम जितनी ज़रूरियात और आसाइश अपने ज़िंदगी में बढ़ाते चले जाएं तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, मसलन कमरे के अंदर एसी भी लगा हुआ है, इतनी ठंडक हो रही है और आप साथ गर्मी में भी एसी लगा हुआ है, उस हवाले से और आप कंबल के अंदर लेटे तो नमाज फजर को भी उठने को दिल नहीं चाहेगा। बल्कि अक्सर अफराद की इस हवाले से जितनी आसाइशें इस हवाले से ज़्यादा होती हैं, ज़ाहिर है कि हम ये भी नहीं कह रहे कि हमें उस मंजिल और लेवल तक चले जाना चाहिए कि हम बिल्कुल बोरिए या उसके ऊपर सोना शुरू कर दें, लेकिन कम से कम आसाइशों के साथ इस बात की एहतियात भी लाजमी रखें कि ये जो आसाइशें हैं और ये जो नेमतें खुदा की तरफ से हमको मिली हैं ये किसी हराम का पेश खेमा ना बन जाए, कि हमें जितनी आराम और आसाइश भी मिले तो उस हवाले से हम नमाजें हमारी कज़ा होने लगे हैं, दीगर किस्म के हराम कामों के अंदर अगर हम गिरफ्तार होने लगे तो इससे अपने आप को हर सूरत में बचाना है। बल्कि रिवायत के अंदर तस्करा है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक दफ़ा घर के अंदर दाखिल हुए, देखा कि रसूलुल्लाह बोरिए के ऊपर आराम फरमा रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखकर रसूल उठे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने देखा कि रसूल के जिस्म के ऊपर बोरिए के निशानात पड़े हुए हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे मैं देखकर रोने लगा। रसूल ने कहा ए अब्दुल्ला क्यों रो रहे? कहा कि या रसूल अल्लाह कैसर और कसरा तो रेशम और मखमल पर सोएं और आप इस सख्त बोरिए के ऊपर। तो रसूल ने कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद रोने की कोई बात नहीं, उनके लिए खुदा ने दुनिया रखी हमारे लिए आखरत रखी। तो हमें देखिए उस हवाले से भी रसूल इस्लाम हमेशा, बल्कि अक्सर सहाबा जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते या रसूल ने कुछ तो बिस्तर को नरम बनाइए, तो रसूल कहते थे मैं बिस्तर को नरम बना के क्या करूँगा, मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की सी है जो चलती धूप में थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे सायदार दरख्त के नीचे आकर बैठ गया और कुछ आराम करने के बाद फिर चल पड़ा। तो मुसाफिर को इतनी ज़्यादा, आप खुद देखें जब आप सफ़र की हालत में होते हैं तो कहाँ आप उतनी आसाइशों की एक्सपेक्टेशन करते हैं, किसी स्टेशन पर जाकर रुके कहीं भी आपको जिस अंदाज से भी रेल के अंदर कहीं भी जगह मिल गई आप वहीं पढ़कर सो जाते हैं। यानी मकसद ये कि उन आसाइशों को जितने भी हमको हासिल हैं किसी भी हराम का पेश खेमा तो हरगिज़ ना बने। और रसूल इस्लाम जब भी सोया करते थे तो रिवायतों के अंदर भी मिलता है और इस बात की ताकीद भी की गई कि मौज़तैन तो ख़ास तौर पर पढ़ के सोते थे, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास और सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। बल्कि उलमा ने तो ख़ास तौर पर लिखा और कहा कि अपने बच्चों को भी ख़ास तौर पर इस बात की ताकीद कीजिए कि वो चारों कुल तो ज़रूर अपने ऊपर पढ़कर जो है वो बाहर निकला करें। तो हर किस्म के शयातीन दुनियावी और जो बातिनी किस्म के शयातीन हैं उनसे भी उनको निजात मिलेगी। और ये भी कहा जाता है और बहुत ज़्यादा ताकीद भी आई है रिवायतों में कि कम से कम सोने से पहले इंसान चार चीज़ें तो ज़रूर करके सोए, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सोए कि पूरे कुरान की तिलावत का सवाब मिलेगा। تمام مومن و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کر کے سو، اللہم مغفر للمومنین والمومنات، تاکہ اگر اس کا حالت موت اسی نیند کی حالت میں انتقال بھی ہو جائے تو توبہ پر اس کا انتقال ہو، اس وجہ سے خاص طور پر ہی. دوسرا یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو خاص طور پر پڑھ کے سویا کرے، جس کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. اور دوسرا محمد و آل محمد پر درود، بلکہ تمام انبیاء پر درود پڑھ کے سویا. تو یہ چار چیزیں تو خاص طور پر ان کی تو ضرور بالضرور، اور بلکہ رسول کا ملتا بھی ہے. ازواج جو رسول کی ہیں وہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ رسول خدا قلعوذ برب الناس اور قلعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، اور پھر اپنے چہرے اور جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے تھے اسی حوالے سے. تو اکثر جیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی، سوچتے ہیں بھائی اس کی بھی کیا ضرورت نہیں، رسول کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے کس انداز سے رسول اپنے جسم کو کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے اور پڑھنے کے بعد. بلکہ جو مریض کے مستحبات ہیں، اس میں جو تیمارداری کے لیے کہ وہ جب بھی کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائیں تو سورہ فاتحہ یا سورہ قل ھو اللہ جو اس کے اوپر پڑھیں اس کی صحت یابی کے لیے، تو اس کے اوپر پھونک بھی ماریں اور اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا جسم کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس چیز کو پڑھا جائے. یعنی اس چیزوں کی بھی اہمیت ہے، ہاتھوں کو پھیرنا یا پھونک مارنا ان کو بالکل فضول اور بیکار قسم کی چیز جو ہے وہ نہ سمجھا جائے. اور خاص طور پہ ایک چیز اور، ہمیشہ رسول یہی کرتے تھے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سوتے تھے، کیونکہ پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر سونے سے پہلے وضو کر کے سویا جائے. شہید مطہری اپنے والد کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کبھی بھی ہوتا ہی نہیں تھا ایسا کہ وہ بلا وضو کبھی سوئے. اور شہید مطہری کی زوجہ نے ان کی شہادت کے بعد جو انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ شہید دن میں آدھا گھنٹہ بھی بغیر وضو کے رہیں. اس حد تک یہ لوگ احتیاط کرنے والے افراد ہوا کرتے تھے. ہر وقت جب انسان پاک و پاکیزہ رہے گا تو آپ کو سوچیں کہ شیاطین کس انداز سے اس کے اوپر جو ہے پھر آ سکیں گے اور اس کے اوپر اپنا غلبہ کر سکیں گے. اچھا دیکھیے، اب رسول گھر کے اندر ہوتے تھے، سونے سوتے جاگتے کس طریقے سے تھے رسول؟ آپ دیکھیے، رسول ایک تو تبلیغ کے لیے اپنی زبان کو کھولتے تھے، وہ تو ہماری اس پہ بھی ابھی گفتگو ہوگی، لیکن رسول کبھی خاموش بھی رہا کرتے تھے. ہم بھی دیکھیے اکثر خاموش رہتے ہیں، ہر وقت تو نہیں بولتے رہتے، لیکن علماء نے جنہوں نے بھی رسول کی سیرت کے اوپر کام کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول کی جو خاموشی تھی وہ چار چیزوں کی جامع ہوا کرتی تھی. رسول کی خاموشی میں چار چیزیں ہوتی تھیں، میں ان کی تفصیل پہ بھی بتاتا ہوں کیا. نمبر ایک ہے حلم، نمبر دو بیدار مغزی، نمبر تین انداز کی رعایت، اور نمبر چار فکر. یہ چار چیزیں رسول کی خاموشی میں ہوا کرتی تھیں. نمبر ایک حلم، دیکھیے ہمیں بھی اکثر بہت ساری ہمیں ناگوار باتیں اس حد تک ناگوار لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو بالکل غصے سے از خود رفتہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. رسول اکثر ناگوار باتوں کو، رسول کو تو سوچیے ہم لوگ کوڑا بھی پھینکا جاتا تھا، اور کیا کچھ اذیتیں اور مصیبتیں رسول کے اوپر نہیں ہوتی تھیں. لیکن اس انداز سے رسول کی سیرت ہے کہ ناگوار باتوں کو اس طرح پی جایا کرتے تھے کہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ ناگوار. حلم جو ان کے رسول کے اندر جو ہے وہ پیدا، اتنا زیادہ رسول کے اندر حلم پایا جاتا تھا اس حوالے سے، صبر ناخوشگوار باتوں پر. ایک تو یہ رسول کی زندگی میں ہم کو خاموشی کے اندر ملتا ہے کہ اس انداز سے حلم اور صبر کی قوت ان کے اندر ہوتی تھی ناخوشگوار باتوں کو جس انداز سے پی جایا کرتے تھے. نمبر دو بیدار مغزی. اچھا دیکھیے، یعنی خاموشی، ایک خاموش ہے بالکل، دنیا مافیا سے ہم لوگ جس طریقے سے ایسی مایوس بیٹھے ہیں، اداس سے بیٹھے ہیں، کچھ یعنی جس کے اندر کچھ بھی بات نہیں ہوتی، رسول کے ہاں بیدار مغزی پائی جاتی تھی. اور بیدار مغزی میں علماء نے لکھا چار چیزیں پھر ہوا کرتی تھیں. سب سے پہلی چیز، رسول ایسی خاموشی میں بھی ایسی چیزوں کو کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو خود بخود ان چیزوں کو کام کرنے کی رغبت ہو اس خاموشی میں. دیکھیں منہ سے کچھ بھی نہیں کر رہے، عمل اسی خاموشی کے اندر ایسا کر رہے ہیں کہ خود بخود لوگوں کو رغبت پیدا ہو. مثلا خود ہم بھی اگر دیکھیں، مثلا بچے جو ہیں وہ اگر اپنے باپ کو دیکھیں گے، باپ جو ہے مثلا قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تفسیر پڑھ رہا ہوا بیٹھا ہوا، کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی دینی کام کر رہا ہے، تو بچے خود بخود، یعنی چاہے باپ منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا لیکن بچے اس کو آبزرو کریں گے، اس کی شخصیت کا اثر لیں گے، اس کی خاموشی میں اس انداز سے تبلیغ ہو جائے گی. تو رسول کی پہلی چیز یعنی خاموشی میں جو بیدار مغزی تھی، اس میں پہلی چیز یہ کہ خود بخود ایسے کاموں کو کیا کرتے تھے کہ خود بخود لوگوں کو ترغیب ہو ان نیک کاموں کو کرنے کی. اور نمبر دو، اس بیدار مغزی کے اندر ان تمام کاموں کو کرنے سے اجتناب کرتے تھے جو کہ برے ہوں، تاکہ لوگ بھی ان کام برے کاموں سے باز رہیں. مثلا خود آپ گھر میں کسی بڑے یا باپ کو یا بھائی کو، جس کے گھر کے اندر چھوٹے بھی موجود ہیں، وہ دیکھیں گے اگر مثلا فلم آ رہی ہے، ٹی وی کے اوپر کوئی گانا آ رہا ہے، کچھ بھی، ان کا خاموشی کے اندر مثلا ٹی وی کی آواز کو بند کر رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، اٹھ کر جا رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، چاہے منہ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تب بھی خود بخود بچے ان کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے. تو رسول ہر ان کاموں کو خاموشی میں اوائڈ کرتے تھے کہ لوگ خود بخود اس سے نصیحت لیں گے، ہمیں بھی اس سے باز رہنا ہے. نمبر تین، رسول ہمیشہ رسول کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی رائے کو ایسے امور میں صرف کرنے کے اہتمام کے متعلق سوچا کرتے تھے جس میں امت کی کوئی مصلحت ہو. مثلا کبھی بھی ہم نے سوچا کہ اس وقت شیعت کی مصلحت کیا ہے, ہمیں کس انداز سے خدمات انجام دینی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں ہم لوگ سوچتے. رسول کی سیرت کا تقاضا ہے کہ اگر خاموش بھی کبھی رہیں تو ہمیشہ شیعت اور اسلام کی مصلحتوں کے متعلق سوچیں کہ اس وقت اسلام کی اور شیعت کی مصلحت کیا ہے, ہمیں کس انداز میں خدمات انجام دینی چاہیے. رسول کی خاموشی میں جو بیدار مغزی تھی اس میں تیسری بات. اور چوتھی بات یہ کہ رسول ہمیشہ ایسے امور کے اہتمام کرنے کے متعلق سوچا کرتے تھے جس میں ان کی امت کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح ہو. یعنی اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ افراد جو ہے راغب بھی ہو جاتے ہیں اسلام کی طرف تو دنیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹی چلی جاتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بالکل ہی معاشی اعتبار سے پست ہو رہے ہیں اور تعلیمی اعتبار سے پست ہو رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اخلاق کو بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی اس غیر اسلامی چیز ہے. اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ دنیا کو بھی اس حوالے سے حاصل کرنے کی مومن کو کوشش کرنا چاہیے. اچھا دنیا کی طرف جب ہمارے طالب علم نکلتے ہیں تو بس وہ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں, پھر اسلام کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے. تو کچھ ایسا اعتدال ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں, کچھ ایسے امور کے متعلق تھوڑا وقت نکال کر سوچا جائے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح. ایک شخص بلکہ رسول کے سامنے اظہار بھی کر رہا تھا نا آخرت کی کچھ فلاح مانگ رہا تھا, رسول نے کہا نہیں اس انداز کی دعا مانگا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں کے اندر بھی سب نیکیاں مل اور آسائشیں اور ہر جو ہے چیزوں کی فراوانی ملے, اور آخرت کے اندر بھی, آخرت کے اندر بھی ایسی حسنات ملنی چاہیے. دنیا اور آخرت دونوں کے امور کے اندر اس انداز سے رسول جو ہے وہ فکر کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس اعتبار سے, یعنی کہ ٹھیک ہے ہم عالم ان کو بنائیں لیکن اور دیگر بھی دنیاوی اعتبارات سے بھی ان کی برتری کی فکر جو ہے وہ بھی کریں کہ اس سے بہرحال اسلام مسلمان اور شیعت کو شان و شوکت میں ان کی اضافہ ہوگا. اچھا اس کے بعد رسول جب تبلیغ کیا کرتے تھے, دیکھیے ابھی تک تو رسول خاموش تھے اور خاموشی کے اندر دیکھیے ان کے کیا کیا پیغامات ہیں رسول کی زندگی کے. جب بولتے بھی تھے تو جیسے کہ رسول کا تربیت یافتہ اصحاب بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ہمارا جتنے بھی افراد یہاں ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے واضح نصیحت کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہی ہیں. خود عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بات یاد رکھو کہ لوگوں کو ایک دفعہ واعظ ہفتے میں ایک بار واعظ تو کرنا ضروری ہے, دو دفعہ واعظ بھی کر سکتے ہو اور تین سے زائد بار اگر تم نے واعظ کیا تو لوگ متنفر ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ بھی تھوڑا سا کرنا ہے کہ کس وقت واعظ و نصیحت کی بات کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی ہے. جس وقت ان کی طبیعت راغب ہو واعظ و نصیحت سننے کے لیے اس وقت تو آپ ان کو واعظ و نصیحت کی بات کریں, اور جب دیکھیں گے اس وقت بالکل تیار نہیں ہو تو اس وقت خود بھی آپ اوائڈ کریں, سوائے کہ ان رعایتوں کا خیال کرتے ہوئے جو امر بالمعروف کے مسائل کے تحت ضروری ہیں. کہ اگر امر بالمعروف کے مسائل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت امر بالمعروف کرنا ہے اور تو اس آدمی کی بھی پرواہ نہیں کرنی, لیکن اگر امر بالمعروف آپ پر مستحب و واجب نہ ہو تو اس حوالے سے واضح نصیحت میں آپ کوشش کریں جب بھی کہ بہت زیادہ اگر مثلا روزانہ ہی دروس ہونے شروع ہو جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے نزدیک بالکل عام سی بات بن جائے گی اور وہ اس کے اوپر توجہ بھی نہیں دیں گے بالکل. تو اس حوالے سے واضح نصیحت کے اندر بھی اس انداز سے اعتدال, اور رسول کی یہ بات بھی ہوتی تھی کہ جو خاص قسم کی باتیں ہوتی تھیں ان کو ہمیشہ تین دفعہ تکرار کیا کرتے تھے. اور رسول کی زندگی میں ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ رسول جس وقت بھی واضح نصیحت کر رہے ہوتے تھے بیچ میں کوئی سوال کر دیتا تھا تو رسول اس کو ابھی فی الوقت نظر انداز کرتے تھے. جب اپنی بات کو مکمل کر لیتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی معروضات پھر سنتے تھے اور پھر اس کو جوابات دیا کرتے تھے. تو اس انداز سے بھی کہ ہمارے جو بالکل بیچ میں بھی علماء سے بھی سوالات کر لیے جاتے ہیں اور ان کی گفتگو کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے, تو رسول نے یہ نہیں کہ کسی ناگواری کا اظہار فرماتے تھے بلکہ واضح نصیحت میں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے تھے اور پھر ایک دم سے جب بات مکمل ہو جاتی تو اسی شخص کے اوپر آ کے اس کے عرض اور معروض ضرور سنا کرتے تھے. اچھا کچھ عورتوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے, عورتوں کی ایک جماعت ایک دفعہ رسول کی خدمت میں آئی تھی کہ رسول نے ان کو مخاطب کر کے کہا اے عورتوں کی جماعت تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو اور استغفار زیادہ کیا کرو, کیونکہ جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو مجھے تمہاری سب سے بڑی تعداد تم عورتوں کی نظر آئی. اچھا جب رسول نے بات کہی تو اس میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک ہوشیار عورت بول پڑی کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں نے کون سا ایسا قصور کیا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ بڑی تعداد میں جائیں گی. رسول نے کہا تمہاری دو باتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر تمہاری تعداد جہنم میں جانے والوں سب سے زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم باہمی لعنت کرنے کی بہت زیادہ عادی ہوتی ہو, یعنی عورتوں کو دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر یعنی اس کے اوپر تنقید کرنا, ان کی غیبت ہی کرنا, ان کی عیب جوئی کرنا عورتوں میں بات بہت زیادہ ہے. تم ایک تو یہ عادت بہت زیادہ ہے جس کی بنا پر جہنم میں جاؤ گی, دوسری تم میں اب تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری ہوتی ہو, یعنی تم بہت زیادہ شوہروں کے ناشکرہ پن کرتی، شوہر کتنا ہی ٹیلنٹڈ قسم کا ہو اور کتنا ہی زیادہ متقی بھی کیوں نہ، تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ناشکری اپنے شوہروں کی کیا کرتی ہیں. رسول نے کہا تم زیادہ صدقہ دیا کرو خاص طور پر، اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں تم کو اس لحاظ سے جانے والوں میں دیکھا. تو عورتوں کو بھی ہمارے اس حد تک زیادہ اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ دیکھیے جہنم میں جانے والوں کی تعداد عورتوں کی اس دو وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ ہے جو رسول نے بتائی. اس رسول کی سیرت کا بھی تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو عورتیں جو ہیں کم سے کم ان دو چیزوں سے تو اپنے دامن کو ضرور بچائیں. ایک شخص، دیکھیے ہم بہت زیادہ رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ رسول کا تذکرہ آتا ہے، آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں، اور اس حوالے سے یعنی بہت زیادہ محبت کا ایک دل کے اندر ایک احساس آتا ہے. ایک شخص رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں کہ میں گھر میں بھی جب ہوتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس بھی ہوتا ہوں، تو جب تک میں آپ کے پاس دوبارہ نہیں آ جاتا مجھے چین نہیں ملتا. لیکن یا رسول اللہ ایک بات ایسی ہے کہ جب بھی میں اس کے متعلق سوچتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں کیا کروں. اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں آپ کے انتقال کے متعلق سوچتا ہوں یا اپنی موت کے متعلق سوچتا ہوں، میں ابھی تو یہ سوچ لیتا ہوں کہ میں رسول کے پاس آ جاتا ہوں، ان کی رفاقت مجھ کو نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ تو انبیاء کا جو اعلیٰ ترین درجہ جنت میں وہاں پہنچ جائیں گے، اور اگر خدا کی رحمت حال بھی شامل ہے، رحمت شامل حال ہوئی تو، اور میں جنت میں پہنچ بھی گیا تب بھی آپ کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکوں گا. مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، میں تو دنیا کے اندر رہنے میں آپ کے بغیر اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہے، تو آخرت میں کس طریقے سے برداشت کروں گا اس چیز کو. روایت میں ملتا ہے کہ رسول اسلام خاموش رہے یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت اتری. قرآن کی آیت وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَئِكَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. قرآن کی آیت ہے کہ وہ افراد جنہوں نے بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی، خدا ان افراد کے ساتھ ان کو جنت میں رکھے گا جن میں نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ بہترین قسم کے رفیق ہیں. یعنی رسول نے خود کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قرآن کے خود خدا نے قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ اتاری، اس کے اندر یہ بات آئی کہ اگر ہم اس حوالے سے رسول کی سیرت کا اس حد تک اتباع کریں، ہمیں ہوتی ہے اللہ و رسول، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس بات کو یقین جانیے کہ بس پھر رسول کا ساتھ اور رفاقت ہم کو نصیب ہو جائے گی. تو چند ایک اس قسم کے پہلو، یہ بھی میں نے سوچا کہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے، دیکھیے تین چار صرف باتیں اگرچہ آپ آئیں گے رسول گھر میں کس طرح زندگی گزارتے، اس میں پیغام ایک تو ہمیں یہ ملا کہ ہمیں کچھ عبادت ہے اور کچھ غزہ واجبات ہم کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، گھر والوں کے معاشرتی امور اور جتنے بھی قسم کے پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے. پھر جو اپنے نفس و راحت و آرام کے لیے جو وقت ہے اس کو بھی دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے، کچھ خاص قسم کے احباب کو تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ دیگر افراد کو تعلیم دیں، اور پھر اپنے نفس کے راحت و آرام کا جب موقع آتا تھا تو سوتے اور جاگتے تھے، اس میں بھی عبادت خدا سے انداز سے انجام دیا کرتے تھے. سوتے وقت کیا اعمال کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرتے تھے، خاموش بھی ہوتے تھے تو کن کن امور کی فکر ہوتی تھی، بولتے بھی تھے تبلیغ کے حوالے سے کیا، رسول کی زندگی کیا تھی، اس سے ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کس طریقے سے کریں.
أنت جل يا صاحب السماء.